بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام ایران امروز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ ایران امروز میں ہم اسلامی انقلاب کی کامیابی اور ایران میں اسلامی جمہوری نظام کے قیام کے بعد سے مختلف شعبہ حیات اور مختلف میدانوں میں ہونے والی ترقی و پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں. اسلامی جمہوری نظام کے اس نظام کے قیام کے بعد بے شمار درخشاں کارنامے ہیں، اور اگر ان کو گنایا جائے تو شاید یہ پروگرام اور جیسے کئی پروگرام کم پڑ جائیں گے، لیکن جو چند اہم بنیادی اور تاریخی کارنامے اسلامی جمہوری نظام کے رہے ہیں، اور خاص طور پر اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو چند نمایاں اور سب سے زیادہ تاریخی یادگار کارنامے رہے، ان میں سے ایک جمعۃ الوداع کو عالمی یوم قدس کا اعلان کرنا، اور دوسرے 12 سے 17 ربیع الاول کے ایام کو ہفتہ وحدت کے طور پر منائے جانے کا اعلان کرنا. جب سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا ہے، اس تاریخ سے لے کر آج تک 34 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد دنیا کے گوشہ و کنار میں 12 سے 17 ربیع الاول تک دنیا بھر کے مسلمان انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہفتہ وحدت مناتے ہیں، اور اس دوران مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کی صفوں پر اتحاد و یکجہتی کے قیام کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے. چنانچہ اسلامی جمہوری ایران جو اتحاد کا داعی اور منادی ہے، وہ ہر سال عالمی سطح کی ایک کانفرنس بھی ان ایام میں منعقد کرتا ہے، اور اس بار بھی اس سلسلے کی 27ویں بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی جو کل رات کو اپنے اختتام کو پہنچی ہے. جی ہاں، اس کانفرنس اور اس طرح کی دیگر جو گزشتہ ادوار میں کانفرنس ہوئی ہیں گزشتہ برسوں میں، ان کی افادیت کا ہم جائزہ لیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتحاد امت کا موجودہ دور میں کیا تقاضا ہے، اس کی کتنی اہمیت اور کتنی افادیت ہے. اور اس کے لیے ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں ایک معزز مہمان کو دعوت دی ہے، اور اسی طرح ہمارے قم اسٹوڈیو میں بھی ایک محترم مہمان موجود ہیں کہ ان سے گفتگو ہوگی، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جی ہاں، ہفتہ وحدت اسلامی جمہوریہ ایران کی اسلامی سیاست کا ایک عظیم کارنامہ ہے، اور اسلامی سیاست کی اس میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران نے انتہائی پیش رفت کی ہے، اور جیسا کہ بھی آپ نے جھلکیاں ملاحظہ فرمائی، اس سلسلے کی 27ویں عالمی کانفرنس ہفتہ وحدت کی مناسبت سے کل رات تہران میں اختتام پذیر ہوئی. ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے یہاں تہران اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تقریب مذاہب اسلامی کے نائب سربراہ حجت الاسلام موسیٰ موسوی صاحب کو، اور ہمارے قم اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے تقریب مذاہب اسلامی عالمی فورم کی ریسرچ سینٹر کے سربراہ حجت الاسلام ڈاکٹر محمد حسین مختاری صاحب. لیکن آغاز گفتگو یہاں موجود جناب موسی صاحب سے کرتے ہیں. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جناب موسیٰ موسی صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ دین اسلام دین اتحاد، بھائی چارہ، اخوت، مساوات، مواخات کا دین ہے، اور یہ ایام جو ابھی گزرے ہیں، کل کی جو مبارک تاریخ گزری ہے، 12 سے 17 تک کی اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں ہفتہ وحدت کے طور پر ان ایام کو منایا جاتا ہے. سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دین اسلام کے نقطہ نگاہ سے وحدت کا مبنی اور بنیاد کیا ہے؟
بندم ایام نورانی و با سعادت میلاد نبی رحمت،
میں سب سے پہلے تو رحمت للعالمین کے یوم ولادت پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ہفتہ وحدت ہے یہ یقینی طور پر مسلمانوں کے درمیان باہمی اتحاد، ہم بستگی، محبت کا بہترین موقع ہے. میں اس موقع پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک اتحاد کی بات ہے، جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے ابھی حالیہ دنوں میں جو اس سال وحدت کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جو انہوں نے بیان دیا تھا، اس میں بلکہ میں یوں کہوں کہ انہوں نے ہم نے ہمیشہ اس بات پر تاکید کی ہے کہ اتحاد جو ہے مسلمانوں کا سب سے اہم موضوع رہا ہے. قرآن مجید کا فرمان ہے کہ پیغمبر اسلام تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, تو پیغمبر اسلام کو قرآن مجید اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کرتا ہے. تو یہ اسوہ حسنہ جو ہے اسلامی سماج کی تشکیل کے لیے وہ, اور جہاں پر سب سے پہلی بار اسلام نے ایک دین کی شکل میں اس کا ظہور ہوا, وہ سب کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ مدینہ فاضلہ بنے, اور پیغمبر اسلام نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ مسلمانوں کے درمیان اخوت قائم کرنا تھا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا جو اتحاد کی جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کہ اسلامی سماجوں میں اگر پیغمبر اسلام کی سیرت اور قرآن مجید کے احکامات اتحاد کی بنیاد ہیں تو یقینی طور پر یہ بہت ہی اچھا اسلوب ہوگا. تو ان سب چیزوں کے لیے یقینی طور پر کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تمام چیزوں کی بنیاد قرآن ہے تو یہ یقیناً ایک بہت ہی سچی اور صحیح بات ہوگی. اور خاص طور پر آج کل جو حالت ہیں اسلامی سماجوں کی, جو حالت ہے ہم اسے اگر دیکھیں تو یقیناً جو جن لوگوں کے دل میں ہمدردی ہے عالم اسلام کی, تو یقینی طور پر ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج جو حالت ہوئی ہے اسلامی سماجوں کی اس کی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ ہے کہ اتحاد کی طرف سے غفلت برتی گئی ہے, اور جو اور اسی غفلت کی وجہ سے دشمنان اسلام نے ایسی سازشیں تیار کی جو اسلامی سماجوں میں تفرقے پر منتج ہوئیں. اور یقیناً اگر قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم بنیاد بنائیں تو کہیں بھی ہم کو قرآن جو ہے تفرقے کی طرف نہیں لے جائے گا.
بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں اس وقت قوم اسٹوڈیو میں جہاں پر موجود ہیں تقریب مذاہب کے عالمی فورم کے ریسرچ سینٹر کے سربراہ جناب حجت الاسلام ڈاکٹر محمد حسین مختاری صاحب. السلام علیکم جناب.
علیکم السلام. مرحبا. سلام عرض میکنم
جی.
میں بھی سلام.
بہت شکریہ آپ کا. جناب مختاری صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایران اب تک 27 بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس منعقد کرا چکا ہے جو کل رات اختتام پذیر ہوئی. اتحاد کے پیغام کو آفاقی کرنے میں, دنیا کے گوش و کنار تک پہنچانے میں اس طرح کی کانفرنسوں کی کتنی افادیت اور کتنی اہمیت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت.
سب سے پہلے تو میں پیغمبر اعظم کے یوم ولادت اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے اتحاد ان چیزوں میں ہے کہ جن پر قرآن مجید اور پیغمبر اسلام کی سیرت میں بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے, اور بہت سی آیتیں اور بہت سی روایتیں ہم نظر آتی ہیں کہ جن میں اتحاد اور یکجہتی پر تاکید کی گئی ہے. اس کے نتیجے میں جو اسلامی اتحاد وحدت کانفرنس ہے وہ مسلسل جو کئی برسوں سے منعقد ہو رہی ہے, اور خاص طور سے جو اس سال یہ کانفرنس رہی تو اس کے کافی اہم اثرات نظر آئے ہیں سماج کو, اور خاص طور سے نوجوان نسل کے ذہنوں کو روشن کرنے کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی جو کانفرنسیں ہیں، اس طرح کے مذاکرات جو ہیں، اگر علماء کے درمیان اور مسلمانوں کی علمی شخصیتوں کے درمیان منعقد ہوں تو تفرقے کے لیے جو دشمنوں کی سازشیں ہیں وہ ناکام ہو سکتی ہیں. اور دوسری طرف مسلمان کا جو سماج ہے، اسلامی سماج ہے، خاص طور سے نوجوان جو نسل ہے وہ جو ہے اتحاد کی اہمیت سے آگاہ ہوگی اور اسے پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے درمیان یکجہتی کا کیا نتیجہ اور کیا ثمرہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اس طرح کے جو اجلاس ہوتے ہیں، جو مذاکرات ہوتے ہیں، وہ دراصل ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسلوں کو، سماج کو اور مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے، اور یقیناً اس کا کافی اثر ہوتا ہے. اس لیے ہم نے ان چند برسوں کے دوران کہ الحمدللہ اس کے کافی مثبت اور بیش بہا نتائج نظر آئے، اور خاص طور سے غیر ملکوں میں، ملک سے باہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جب ہم ان سے اس ایران میں اس قسم کی کانفرنسوں کے انعقاد کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے تو وہ خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ علماء، اسلامی علماء اور کے درمیان ایسے نشستیں زیادہ ہوں اور اس طرح کی بات چیت زیادہ ہو، تاکہ اس کے دوران جو غلط فہمیاں ہیں اور اگر کچھ ایسی باتیں ہیں جو پوری طرح سے واضح نہیں ہیں وہ واضح ہو جائیں اور ایک دوسرے کے نظریات سے پوری شفافیت کے ساتھ آگاہی حاصل ہو، ایک ساتھ بیٹھے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور پھر اس کے نتیجے میں یک دلی، یک رنگی اتحاد قائم ہوگا مسلمانوں میں اور خاص طور پر علماء اور اسلامی رہنماؤں میں.
بہت شکریہ آپ کا مختار صاحب، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، آپ قومی اسٹوڈیو میں موجود رہیے گا. اگلا سوال جناب مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب، دین اسلام نے مسلمانوں کے درمیان بے شمار تاکید کی ہے اتحاد کے تعلق سے کہ مسلمانوں کے درمیان، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے اتحاد پر تاکید کرتی ہے، تو اتحاد پر اس قدر تاکید کی وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کی فلسفہ کیا ہے؟
نکته ای که تصور ما این هست که این تلاش دشمن هست.
دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کہ دشمن کی یہ کوشش ہے تو ہر بار ہم یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اصل وجہ یہ ہے کہ دشمن کے کوششوں کی وجہ سے اتحاد نہیں ہوتا. تو دشمن کی جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتحاد کے معنی بدل رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد روکنے کے لیے، اور یہ تصور پھیلانا چاہتا ہے کہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ پھر شافعی شافعی نہ رہے، مالکی مالکی نہ رہے، شیعہ اپنے عقائد چھوڑ دے، تاکہ اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان حقیقی اتحاد قائم ہو سکے. یہ ایک سازش ہے، ایک فتنہ ہے، اور یقیناً وحدت و اتحاد کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو اسلام مسالک ہیں وہ اپنے نظریات، اپنے فقہی نظریات کو چھوڑ دیں. اور دوسری طرف یہ بھی ایک غلطی ہوگی کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم کو شیعہ ہونا ہے، شیعہ رہنا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اہل سنت سے فاصلہ لے لیں، یا سنی اہل سنت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم شیعوں سے دور ہو جائیں. یہ بھی ایک غلط تصور ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے اتحاد کی طرف دعوت دی ہے، جو ہمدرد تھے اسلام کے اور اسلامی سماج کے، انہوں نے جو دعوت دی ہے وہ انہیں بخوبی علم تھا دشمنوں کی سازشوں کی, اور اسی لیے وہ لوگ جب اتحاد کی بات کرتے تھے تو جو چیز ان کے پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ تمام مکاتب جو ہے اسلامی مکاتب وہ اپنے فقہ پر قائم رہتے ہوئے, یقیناً یہ خود اسلامی سرمایہ ہے, فقہ شافعی, فقہ حنفی, تفسیر حنفی, تفسیر شافعی. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو مختلف مکاتب ہیں جو انہوں نے تحقیقات کی ہیں, جو مطالعات کیے ہیں, اور اگر اس کے دوران کچھ اختلافات ہیں, نظریاتی اختلافات, تو یہ فطری بات ہے. اور کیونکہ ہم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ابدی ہے, صرف ہم سے پہلے 1400 برسوں کے لیے نہیں تھا, صبح قیامت تک یہ ضروری ہے, اور ہماری ہر دور کی ضرورت جو ہے وہ قرآن سے پوری ہوگی, اور ہم اجتہاد اور استنباط کے ذریعے قرآن سے اپنے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اجتہاد اور استنباط کا جو فطری نتیجہ ہوگا وہ اختلاف, نظریاتی اختلاف ہوگا, اور یقیناً جو سنت کی جب بات ہوگی تو مجتہد جو ہوگا وہ دوسرے مجتہد سے اختلاف ہوگا اس کا نظریاتی. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ نظریاتی اختلاف فطری چیز ہے, تو جو چیز اتحاد کی بنیاد بن سکتی ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جو مشترکات ہیں, اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو جن میں ہم 100% ایک دوسرے سے متحد ہیں. مثال کے طور پر اخلاقیات کا موضوع لے لیں, یا مثلا جو امام غزالی کے احیاء العلوم یا مہجۃ البیضاء جو ہم پڑھتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی اختلاف نہیں ہے, یعنی اخلاق میں تمام مسلمان تمام ابواب میں متفق ہیں ایک دوسرے سے. یا اسی طرح جو فقہ اور مسائل فقہی کی بات ہے تو 90% سے زیادہ امور مشترک ہیں, بہت کم ایسی امور ہیں کہ جن پر ہم اختلاف ہو. 90% سے زیادہ امور میں ہم مشترک ہیں, سیاسی مسائل میں بھی اسی طرح اور اقتصادی امور میں اسی طرح. آج ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے فرقے, ایسے مکاتب جو پوری طرح سے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اور صرف ایک چیز, ایک کسی چیز پہ مشترک ہیں, تو یا مثلا کسی سیاسی فائدے میں, سیاسی مفادات ہیں اقتصادی, وہ ایک اسٹیج پر ہیں, ایک دوسرے سے متحد ہیں. لیکن مسلمان جو تمام موارد میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہے سوائے کچھ معمولی سی چیزوں کے, وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں. ایک پیغمبر ہے ان کا, ایک کتاب ہے, سب ایک قبلہ ہے, ایک ہی منزل ہے, تو وہ ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں. تو جو اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے, جو ہراول دستے میں تھے, وہ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں اتحاد مشترکات کی بنا پر کہنا کرنا چاہیے. اور جو ہے ایک حکمت عملی کے طور پر, ایک وقتی طور پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دائمی بنیادوں پر, مستقل بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہونا چاہیے. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں جو یونینوں کا جو اتحاد ہوتا ہے وہ سیاسی اور معاشی امور پر ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ جو کفار کے درمیان جو آپ اتحاد دیکھتے ہیں اس کی بنیاد نہیں, وہ بہت جلدی ختم ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے, لیکن اگر ہم اگر چاہیں گے تو مسلمانوں کے درمیان ایسا اتحاد قائم ہوگا جو جڑ والا ہوگا, جو گہرائی کے ساتھ ہوگا, جو مضبوط ہوگا, مستحکم ہوگا. اور اگر ہم آج بڑے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہم لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں آج, وہ صدر اسلام کے امور پر ہمارے درمیان جو بھی اختلاف ہے وہ خلافت کے ہے, اس بنا پر ہے کہ پہلا خلیفہ کون ہے, حضرت علی علیہ السلام ہے یا پھر یا حضرت ابو بکر ہیں. یہ سارا اختلاف جو ہے وہ سب صدر اسلام سے. ہم صدر اسلام کو دیکھیں گے کہ اس طرح کے اختلافات کی موجودگی میں کس طرح سے صدر اسلام میں لوگ رہتے تھے, حضرت امیر المومنین کس طرح سے خلفاء کے ساتھ رہے تھے, ایک ساتھ جنگ پہ جاتے تھے, سارے ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے, اختلاف بھی تھا.
بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, اسے دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، ایک اور رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام ایران امروز کے سلسلے میں۔ ایران امروز کے آج کی رپورٹ میں ہم لوگ آپ کو لے کر آئے ہیں تہران کے 27ویں بین الاقوامی اتحاد اسلامی کانفرنس میں۔ اس کانفرنس میں تقریباً 30 سے 35 ممالک سے علماء تشریف لائے ہیں اور مذہبی امور کے ماہرین یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ عالم اسلام کو درپیش مشکلات کے بارے میں گفتگو کریں اور کوشش کریں کہ اس سلسلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اس رپورٹ میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی اب گنجائش باقی نہیں رہی کہ امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا کرنے کی یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، اور یہ کوئی اب سے نہیں ہے بلکہ ابتداء اسلام سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر کے اور ان کو کمزور کیا جائے۔ ظاہر بات، جیسے جیسے اسلام عروج پہ جا رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے اسلام کے دشمنوں کی سازشیں بھی عروج پر ہیں کہ ان کے درمیان انتشار پیدا کر کے اور ان کو کمزور کیا جائے۔ اب اس میں اس کو حل کرنے کے لیے اور اس تفرقے کو ختم کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ سب سے اہم کردار تو علماء، مشائخ، خطباء، پیران کرام یہ ادا کر سکتے ہیں، اور کہ وہ اپنے اپنے جلسوں میں، خطبات میں، تقریروں میں، تحریروں میں امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیں۔ الحمدللہ ہم نے پاکستان کے اندر ملی یکجہتی کونسل بنائی، ہمارے قائد حضرت علامہ شاہ مدرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر تمام مسالک کے لوگ کے جو قائدین تھے، قاضی حسین احمد صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ساجد میر صاحب، ساجد نقوی صاحب، ان سب نے مل کر قائد اہل سنت قیادت میں سب اکٹھے ہوئے اور سب نے ملی یکجہتی کونسل بنائی، اور تمام مسالک کے لوگوں نے مل کر اس سازشوں کا مقابلہ کیا اور توڑ دیا، اور اسی کو ہم نے کنورٹ کیا متحدہ مجلس عمل کے اندر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کتنی پذیرائی ملی ہے پاکستان کے اندر کہ 70 کے قریب ہم نے پارلیمنٹ میں سیٹیں حاصل کی ہیں۔ تو یہ اتحاد کی برکت تھی کہ اتحاد سے ہم نے یہ حاصل کیا مقام۔ اسی طرح دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر ملی یکجہتی کونسل کے نام سے ہم نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے جس کی ذمہ داری آج کل مجھے سونپی ہوئی ہے، اس قسم کی تنظیمیں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلامی ممالک کے اندر یہ سازشیں ہو رہی ہیں اس کا توڑ کرنے کے لیے اس قسم کی تنظیمیں بنائی جائیں جہاں تمام مسالک کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، وہ ایک مل کر کانفرنسیں کریں، جلسے کریں، جلوس نکالیں، اپنے خطبات کے اندر، مساجد کے اندر تقاریر کریں۔ اس مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا توڑ ہوگا اور اسلام کے دشمن جو ہیں وہ اپنے عزائم کے اندر ناکام ہوں گے۔ لیکن سب سے اہم ذمہ داری حکمرانوں کی بھی ہے کہ اسلامی جہاں حکومتیں ہیں وہ یہ دیکھیں کہ کون کون سے اسلام کے دشمن عناصر کے ایجنٹ ہیں جو یہاں آ کر تفرقہ پھیلا رہے ہیں، ان پر وہ کنٹرول کریں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اسلام میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، یعنی زنا سے بڑا، قتل سے بڑا جرم ہے یہ تفرقہ پیدا کرنا، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے شناعت اور اس کی جو بدبختی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، تمام جرائم سے بڑھ کر ہے۔ لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے اہم فریضہ حکومت کا ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرے کہ جو اس قسم کے فرقہ وارانہ آگ کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان پر وہ کنٹرول کریں۔ اگر وہ کنٹرول کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا اور اسلام کے دشمن جو ہیں وہ اپنے عزائم میں ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔
عالم اسلام کے تمام علماء نے اس بات پر تاکید کی کہ جلد از جلد ان مسائل کا حل کیا جائے جس کی وجہ سے عالم اسلام میں تفرقہ پھیل گیا ہے، اور اگر ان کو حل نہ کیا گیا تو یہ بہت ہی بھیانک شکل میں سامنے آئے گا۔ وہ چاہے پاکستان ہو، چاہے عراق ہو، چاہے شام ہو، تمام ممالک میں اس مسئلے کے حل ہونے کی شدید ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی رپورٹ، اور میں ہوں سید حسن زیدی۔
جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک بار پھر چلتے ہیں قوم اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں جیت الاسلام ڈاکٹر محمد حسین مختاری صاحب. مختاری صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وحدت مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ مشترکہ اصولوں کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، اور اسی پر سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سے اشتراکات ہیں مسلمانوں کے درمیان اہم، جن کی بنیاد پر مسلمان ایک لڑی میں آپس میں پرو سکتے ہیں اور امت واحدہ بن سکتے ہیں.
بله، خدمتتون عرض کنم که همونطور که آقای موسوی فرمودن یک تفسیر و یک نگاه،
جیسا کہ موسوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ کچھ جاہلوں کی یا پھر جان بوجھ کر جہالت کرنے والوں کی غلط فکر اور غلط سوچ نے یہ صورتحال پیدا کی ہے. دیکھیں، یقینی طور پر اتحاد جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان مشترکات پر توجہ دینا ہے. آپ تمام ادیان میں دیکھ لیں کہ کچھ رجحانات ہوتے ہیں، کچھ مکاتب ہوتے ہیں، لیکن ایک مشترکہ اصول ہوتا ہے، مشترکہ موقف ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس پر زور دیتے ہیں. اسلام میں بھی یہی صورتحال ہے، اسلام میں بھی مختلف مکاتب ہیں، لیکن کچھ اصول ہیں جو مشترک ہیں اور جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور سب اس پر تاکید کرتے ہیں. آپ مثال کے طور پر جیسے توحید کے سلسلے میں جائیں، کتاب کی جو بات کریں، سنت کی جو بات کریں، تو ہم سب اس سلسلے میں ایک ہی نعرہ ہے ہم سب کا، ایک ہی بات ہے ہم لوگ کی، اور ایک ہی مقصد ہے ہم لوگ کا. ہمارا قبلہ جو ہے وہ واضح ہے، اور اس کا خاص احترام ہے، اس کا خاص مقام ہے، اور مقدس کتاب کے جو سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ، نا آگاہ لوگ یا جان بوجھ کر غلطی کرنے والے، وہ آتے ہیں اور آگے آتے ہیں اسے کچھ لوگ، اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں میں ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ گویا شیعہ اس قرآن مجید میں یقین نہیں رکھتے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. میں یورپ اور کچھ یورپ میں جو ہم، یہاں تک کہ مسلمان علماء کے ساتھ جب ہم بیٹھتے تھے، جو ہم بات کرتے تھے، تو وہ الزام ہم پہ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ لوگ جس قرآن کو مانتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے کہ جو ہم مانتے ہیں، جبکہ شیعوں کے ہاتھ میں بھی وہی قرآن ہے اور اسی قرآن کا احترام کرتے ہیں جو سعودی عرب میں جو چھپتا ہے. تو فطری سی بات ہے کہ قرآن جو تمام مسلمانوں کے پاس ہے، تمام آیتوں کے ساتھ، سارے مسلمان اس میں یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، شیعہ بھی اسی طرح سے. تو اس طرح سے تو دشمن یہ تفرقہ ڈال رہا ہے، یہ خلیج پیدا کر رہا ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہ دوسرے مسلمانوں سے مختلف ہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایک قبلہ ہے، ہماری کتاب ایک ہے، اور ظاہر سی بات ہے تو ہم جو اصول ہے اور جو ہمارے مشترکات ہیں ہم اس سب پہ تاکید کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ رجحانات ہوتے ہیں، کچھ نظریات ہوتے ہیں جو افعال میں، احکامات میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتے اور کبھی یکجہتی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ دیکھیں جو چیز اہم ہے وہ میری نظر میں، وہ آج جو ہم ایک ایسے مسئلے میں پھنسے ہوئے، ایک المیہ ہے، اور وہ ہے سطحیات اور چھوٹی موٹی چیزیں اور معمولی سی چیزوں کو زیادہ اہمیت ہے. دینا، اور جسے اس طرح سے کہیں کہ ہم چھلکے پر جو ہے زیادہ توجہ دے رہے ہیں. آج جو اسلام سب سے زیادہ اسلام پر ظلم ہو رہا ہے، وسیع ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، بڑے منظم طریقے سے سازشیں رچی جا رہی ہیں، نظریاتی طور پر حملہ ہو رہا ہے، اور بھی تمام دشمن سب بستہ ہو گئے ہیں اور اسلام کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ تکفیری سلفی جیسے گروہ بنائے گئے ہیں، اور جس میں تمام جن کا جن سے پیدا ہونے والے مسائل کا تمام مسلمانوں کو سامنا ہے. اور جو یہ لوگ حقیقی اسلام کو ایسی غلط تفسیر اس کی کرتے ہیں، ایسی غلط تصویر پیش کرتے ہیں کہ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا مختاری صاحب. میں پھر حاضر ہوں گا اگر وقت رہا آپ کی خدمت میں. جناب موسی صاحب، ابھی مختاری صاحب نے تکفیری جو ایک فکر اور ایک نظریہ اور جو گروہ وجود میں ہے اس کے بارے میں اشارہ کیا، اور اہم بات یہ کہ کل قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے خطاب میں واضح طور پر اشارہ کیا کہ یہ تکفیری گروہ اچانک معرض وجود میں نہیں آیا ہے، اس کی سامراج پوری طرح سے حمایت کر رہا ہے، اس کو اصلاح جاتی حمایت اس کے لیے ہے، تکفیری گروہوں کو مالی حمایت ہے ہر طرح کی. تو اسلامی ملکوں کو ہوشیار رہنے کی سفارش کی قائد انقلاب اسلامی نے، تو کن شعبوں میں اور کن میدانوں میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟
مقام اعظم رهبری دام ظله العالی ہم در پیام مهمشون امسال در حج
اسلامی نے اس سال اپنے حج کے پیغام میں بھی کہ جو یقینی طور پر مسلمانوں کے اجتماع کے لحاظ سے بہت ہی اہم تھا، کیونکہ ایسے عالم اسلام میں ایسے اہم واقعات پیش آئے تھے جس کی وجہ سے حج کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس میں اجتماع کی، تو حج کے پیغام میں بھی قائد انقلاب اسلامی نے اور جو اس کے بعد مختلف موقعوں پر جو انہوں نے بیانات دیے، خاص طور سے حالیہ ایک برس کے دوران، اس میں دو چیزوں پر انہوں نے بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے. اور قائد انقلاب اسلامی کا یہ خیال رہا ہے کہ عالم اسلام میں یہ دو چیزیں سب سے اوپر ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ اتحاد اور وحدت پر سنجیدگی کے ساتھ توجہ اور فتنے اور فساد سے دوری جو عالم اسلام میں منظم طریقے سے شروع کیا جا رہا ہے دشمنوں کی طرف سے. دوسرا جو نقطہ تھا جس پر قائد انقلاب اسلامی نے تاکید کی ہے وہ یہ ہے دشمنوں کی شناخت ہے. قائد انقلاب اسلامی نے ابھی جو وحدت کانفرنس میں کے مہمان اور شرکا کے درمیان جو تقریر کی تھی، اس میں بھی انہوں نے فرمایا کہ جو فتنے ہیں جن کی وجہ سے ہم سب کے دلوں پر بےحد اثر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب کو یہ امید ہے کہ تابناک مستقبل ہوگا مسلمانوں کا. دوسری طرف یہ ہے کہ عالم اسلام پہ ایک طرح سے ایک خدا کی عنایت ہے، اور اسے اس عنایت کو ہم جو ہے جو اسلامی بیداری کہہ سکتے ہیں، البتہ اسے کچھ لوگ جو ہے بہار عرب کہتے ہیں جو غلط ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی بیداری ہے. اور ماضی میں کبھی بھی عالم اسلام میں ہم کو یہ صورتحال نظر نہیں آئی تھی کہ عام مسلمان اسلامی حکومت کے بارے میں سوچیں، استعمار کے پنجوں سے نجات کے بارے میں سوچیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ عالم اسلام اور اسلامی سماج ایسے راستے پہ نکل گئے ہیں جہاں پر یہ نعرہ سنائی دے رہا ہے کہ اسلامی عزت، اسلامی اقتدار. تو یہ چیزیں جو ہیں خاص توجہ دینے لائق ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کا فریضہ کیا ہے؟ تو ظاہر سے بات ہے جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے کہا ہے، ہمیں فتنے کے سرچشمے کو پہچاننا ہوگا.
جی ناظرین، ہمارا وقت بہت ہی کم بچا ہے، لیکن یہاں پر ایک آئٹم جیسا کہ آپ جانتے ہیں خبروں کا ہوتا ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں، پھر وقت رہا تو اپنے مہمانوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.
اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر پورے ایران میں ہفتہ وحدت منایا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پر پوری دنیا میں ہر سال 12 سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت منایا جاتا ہے۔ اہل سنت کی روایات کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، جبکہ شیعہ روایات کے مطابق 17 ربیع الاول کو انہوں نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی تھیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے صوبہ خوزستان میں مسلح افواج سے خطاب میں کہا ہے کہ ایران کی فوج امن کے قیام کی خواہاں ہے اور قیام امن کے لیے ایک مضبوط تربیت یافتہ اور طاقتور فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے کبھی بھی عام تباہی کے ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی ہے اور وہ اس قسم کے ہتھیاروں پر پابندی کے تمام عالمی کنونشنوں کا رکن ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے حساس علاقے میں امن و استحکام کی بحالی اور تعمیری و مؤثر موقف اختیار کیے جانے، نیز انتہا پسندی، شدت پسندی اور فرقہ واریت سے مقابلے کے لیے تمام علاقائی ممالک کے درمیان صلاح مشورے کو ضروری سمجھتا ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے لبنان، عراق، اردن اور دمشق جیسے علاقائی ملکوں کے اپنے دورے کے دوران زور دے کر کہا کہ ایران شام کے بحران کے خاتمے کی غرض سے مثبت راستے تلاش کرنے کے لیے خطے کے اہم ملکوں کے اعلیٰ حکام کے ساتھ اپنے صلاح مشورے جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے اسی سلسلے میں روس کا بھی دورہ کیا اور اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ادارے کے سربراہ عزت اللہ زرغامی ریڈیو اور ٹی وی کے متعدد فنکاروں، اداکاروں، صداکاروں، عہدیداروں اور ملک کی بعض اہم شخصیات نے جامع جم بین الاقوامی فیسٹیول کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں مختلف ملکی اور غیر ملکی شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے افراد کے ناموں کا اعلان کیا گیا اور انہیں انعامات سے نوازا گیا۔ بین الاقوامی شعبے میں بحرین تاریکی میں فریاد نامی پروگرام کو اسلامی بیداری کے موضوع پر بہترین ڈاکیومنٹری فلم کا انعام دیا گیا۔ یہ ڈاکیومنٹری فلم قطر کی محترمہ مے یینگ ویلش نے بنائی ہے۔ مزاحمت کے موضوع پر بہترین ڈاکیومنٹری فلم کا انعام ناروے کے ویب کے لاگبرگ کو غزہ کے آنسو فلم کے لیے دیا گیا۔ اس فلم میں انہوں نے فلسطینی بچوں کی مظلومیت کی بڑی ہنرمندی کے ساتھ عکاسی کی ہے۔ اس کیٹیگری میں جیزے نیومن کی فلم غزہ کے بچے کی بھی قدردانی کی گئی۔ مزاحمت کے موضوع پر بہترین سیریل کا انعام حملہ نامی سیریل کو دیا گیا، جس کے ہدایت کار شوقی الماجری ہیں اور یہ سیریل شام اور اردن کے مشترکہ تعاون سے بنایا گیا ہے۔ سیریل میں فلسطینی عوام کی مزاحمت کی بڑے پرکشش انداز میں تصویر کشی کی گئی ہے۔ جامع جم بین الاقوامی فیسٹیول کی اختتامی تقریب میں اسی طرح سے متعدد شعبوں میں ایران کے ٹی وی چینلوں کے فنکاروں کو انعامات سے نوازا گیا۔
جی ایک بار پھر چلتے ہیں قوم اسٹوڈیو، وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ مختاری صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر چند سیکنڈ میں کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو، صرف چند سیکنڈ میں۔
من هم خیلی ممنون و متشکر هستم، فقط یک جمله عرض میکنم،
شکر گزارم، بس ایک جمله میں عرض کرنا چاہوں گا جو قائد انقلاب اسلامی نے اپنی اہم کتاب میں لکھا ہے کہ اگر پیغمبر اسلام آج ہم ہوتے تو کیا کرتے، یہ اس پر تمام مسلمان سوچے، یقیناً سب کو اتحاد کی طرف دعوت دیتے۔ تو امید ہے کہ ہم سب اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کے راستے پر چلیں گے۔
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس 1 سے 1.5 منٹ کا وقت ہے، آپ بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، یقیناً بتا سکتے ہیں کہ ہفتہ وحدت کا پیغام کیا ہے اور یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے اتحاد کے تعلق سے عالم اسلام پر؟
انقلاب اسلامی توقع هم این بود که بحث وحدت رو در رأس
انقلاب اسلامی اس مقصد کے ساتھ آیا تھا کہ اتحاد کو سر فہرست رکھے اور مختلف مواقع پر عالم اسلام کو اس قرآنی اتحاد پر یکجا کرے۔ اور آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ اگر 27ویں کانفرنس وحدت ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. اور جو اب تک اس سے جو صرف نظریاتی بات تھی, لیکن تو اب حالیہ کچھ برسوں سے عملی شکل بھی اس کی جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے, اور قائد انقلاب اسلامی کی طرف سے عملی اقدامات اس طرف اٹھائے گئے ہیں, اقدامات کیے گئے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے ایک مرکز جو ہے اسلامی گفتگو کا مرکز بھی بنایا جائے, اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے کہ جہاں پر اسلامی علماء اکٹھا ہوں گے اور ایک دوسرے سے مذاکرات کریں گے, اور ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں کام ہوگا.
جی ناظرین, ہمارا خدا ایک, ہمارا قبلہ ایک, ہمارا قرآن ایک, ہمارا رسول ایک, ہماری اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات ایک, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال علامہ فکریہ ہے. خدا کرے کہ سب اس سوال کے مثبت جواب پر پہنچیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.